سنیچر 9 مئی کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. پاکستان میں عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوا تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی. انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں
کسی کے فیل کی ذمہ داری گھر والوں پہ نہیں لے لی جا سکتی. دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں قانون کے اصول کو پامال کرنا فیشن بن گیا ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبے پختونخوا کے شہر پشاور سے شائع ہونے والے مقامی اخبارات میں حکومت کی جانب سے ایک اشتہار شائع کیا گیا ہے جس میں عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ شدت پسندی میں کسی بھی طرح سے ملوث افراد کے گھر سے غائب ہونے کی صورت میں ان کے اہل خانہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا جائے گا. سارا حسن.
صوبے کے محکمہ اطلاعات نے اشتہار میں عوام سے کہا ہے کہ اگر کسی بھی گھرانے کا کوئی فرد گھر سے غائب ہے, ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے یا اس کا خدشہ ہے تو فوری قریبی پولیس اسٹیشن یا متعلقہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں اس فرد کی تفصیلات بما تصویر کی رپورٹ کریں. بصورت دیگر اس شخص کے اہل خانہ یا کسی متعلقہ رشتے دار کا جن کا وہ کفیل یا زیر کفالت رہا ہو کو گرفتار کر کے ضابطۂ فوجداری یا دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی. اس صورت میں عمر قید, پھانسی, منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی ضبطگی کی سزائیں دی جا سکتی ہیں.
ادھر پاکستان ہی کے دوسرے صوبے بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سرچ آپریشن میں آج 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. کوئٹہ میں ایف سی کے ترجمان کے مطابق یہ سرچ آپریشن پٹفیڈر اور ضلع کلات میں کیے گئے. صوبے میں اب تک ہونے والے ان سرچ آپریشنوں کے دوران بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. پاکستان کے شمالی علاقے نلتر میں فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں غیر ملکی سفیروں سمیت 7 افراد کی ہلاکت پر آج ملک بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے. گزشتہ روز ہونے والے اس حادثے کے زخمیوں اور غیر ملکی شخصیات کی میتوں کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے. حمیرہ کمل.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے سرکاری ٹی وی کو بتایا ہے کہ ہلاک شدگان کے لواحقین پاکستان پہنچ رہے ہیں اور میتوں کو 2 سے 3 دن میں خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے آبائی وطن پہنچایا جائے گا. حادثے میں ہلاک ہونے والے پائلٹس میجر اتمش ریاض اور میجر وسیم فیصل اور ٹیکنیشین نائب صوبیدار ذاکر کی نماز جنازہ بھی آج گلگت میں فوجی بیس پر ادا کی گئی, جس کے بعد ان کی میتوں کو آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا.
بھارتی صوبے چھتیس گڑھ کے حکام کا کہنا ہے کہ ماؤ نواز باغیوں نے ایک پل کی تعمیر کے خلاف احتجاجاً 250 دیہاتیوں کو یرغمال بنا لیا ہے. ریاست کے وزیر اعلی رامن سنگھ کہتے ہیں کہ مغویوں کی رہائی کے لیے باغیوں سے مذاکرات کیے گئے ہیں. حکام کہتے ہیں کہ باغی پل کی تعمیر کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی فورسز کو باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں تک آسان رسائی دے سکتا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال مشرق میں واقع الخالص جیل میں قیدیوں کے درمیان ہنگامہ آرائی ہوئی, جس کے نتیجے میں 10 محافظ اور 30 قیدی ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ قریباً 50 قیدی جیل سے فرار بھی ہوئے ہیں. جیل حکام کہتے ہیں کہ معاملہ قیدیوں کے درمیان لڑائی سے شروع ہوا. اس دوران کچھ قیدیوں نے محافظوں کا اسلحہ چھینا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, مگر مقامی ذرائع بتاتے ہیں کہ قیدی تب فرار ہوئے جب دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے جیل پر حملہ کیا. مصر کی ایک کرمنل کورٹ نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں کو بدعنوانی کے ایک کیس کی دوبارہ سماعت میں 3-3 سال قید کی سزا سنائی ہے. تینوں کو گزشتہ برس عوامی فنڈز میں خرد برد کر کے اپنی نجی خاندانی جائیداد میں اضافہ کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا. عدالت نے حسنی مبارک کو 3 سال جبکہ ان کے بیٹوں کو 4-4 سال قید کی سزا سنائی تھی, لیکن اپیل کورٹ نے اس عدالتی فیصلے کو معطل کرتے ہوئے کیس کی نئے سرے سے سماعت کا حکم دیا تھا. سعودی کمان میں اتحادی فوج نے شمالی یمن میں حوثی باغیوں کے مرکز پر رات بھر شدید گولہ باری کی. ذیشان حیدر.
اتحادیوں کی جانب سے ان حملوں کو گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری مہم کے دوران سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ یمن کے شمالی صوبے سادہ کو ملٹری زون قرار دیتے ہیں اور انہوں نے گزشتہ روز یہاں سے تمام شہریوں کو نکل جانے کا حکم دیا تھا. تاہم اطلاعات ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو عوامی ٹرانسپورٹ اور کاروں کے لیے پیٹرول کی شدید قلت کا سامنا ہے.
آسٹریلیا میں پولیس نے دہشت گردی کے ایک منصوبے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے میلبرن کے مضافات سے ایک 17 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق نوجوان کو گرین ویل نامی علاقے کے ایک گھر سے حراست میں لیا گیا اور اس کے قبضے سے 3 دیسی ساختہ بم بھی برامد کیے. آسٹریلوی وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا,
We know that
کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کے سنگین خطرے کا سامنا ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہی درمیان موجود ہیں, جو بہت سے تو نہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ تھے ٹونی ایبٹ کے الفاظ. برطانیہ میں جمعرات کو ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد آج وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اپنی کابینہ کا چناؤ کر رہے ہیں. یہ پہلی کابینہ ہوگی جو مکمل طور پر کنزرویٹو پارٹی کے ارکان پر مشتمل ہوگی. مسٹر کیمرون نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ یورپی یونین اور برطانیہ کے تعلقات میں اہم تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی شمالی علاقے گلگت میں نلتر وادی میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں غیر ملکی سفیروں سمیت 7 افراد کی ہلاکت پر پاکستان بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے, اور زخمی اور غیر ملکی شخصیات کی لاشوں کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. پاکستان میں حکام نے ایک اشتہار جاری کیا ہے جو پاکستان کے صوبے پختونخوا کے 2 اخبارات میں شائع ہوا ہے. اشتہار کے ذریعے عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی گھرانے کا فرد لاپتہ ہے یا گھر سے غائب ہے یا گھر والوں کے علم میں ہے کہ مذکورہ شخص کسی قسم کی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہو چکا ہے تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن میں اس کی رپورٹ درج کرائی جائے, جبکہ قبائلی علاقوں میں متعلقہ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس رپورٹ کے ساتھ ساتھ ممکنہ فرد کے بارے میں تمام معلومات جمع کرائی جائیں. اشتہار میں متنبع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. تو کیا یہ حکم کسی ممکنہ جرم کی اجتماعی ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ آئین پاکستان کے انسانی حقوق کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے؟ اس پر بات کریں گے انسانی حقوق کے کارکن اور قانونی ماہر سے, لیکن پہلے اس حکم کی تفصیل اور پس منظر جاننے کے لیے ہم نے پشاور میں صحافی محمود جان بابر سے رابطہ کیا.
دیکھیں, یہ جب پشاور میں آرمی پبلک اسکول پہ پچھلے سال 16 دسمبر کو حملہ ہوا تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو گھروں سے لاپتہ ہو جاتے ہیں. کسی سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ کسی دہشت گردی کی واردات میں انہوں نے حصہ لیا یا وہ کسی خودکش حملے میں استعمال ہوئے, تو اس کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے حکومت ان کے گھروں تک پہنچ جاتی تھی. لیکن اب حکومت نے یہ ایک اقدام کیا ہے کہ ان نوجوانوں کو اس رستے پہ جانے سے روکنے کے لیے ایک یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اب تمام لوگ جن کے گھروں کے نوجوان لاپتہ ہوتے ہوں ان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی گھر کا فرد لاپتہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ جا کے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس کی رپورٹ درج کرائیں, یا متعلقہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے اس کے آفس میں جا کے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائیں. ورنہ اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو پھر اس گھر کے جو لوگ ہوں گے ان کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے اور ان کو پھانسی تک ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے گھر کا ایک فرد ایسی کارروائی میں استعمال ہوا جس کی وجہ سے پورے قوم کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ اقدام حکومت نے کیا ہے. آج کے نیوز پیپرز میں وہ اشتہارات وزارت داخلہ اور وہ جو صوبوں کی جو اپنا ہوم ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے تمام اداروں کے ساتھ مل کے اس اشتہار کو نشر کر دیا گیا.
تو اس کا مقصد نوجوانوں کو بھی اور گھر والوں کو دونوں کو ایک طرح سے ڈرانا ہے.
ایک تو ڈرانا ہے, دوسری بات یہ کہ ان کو احساس ذمہ داری دلانی ہے. گھر والوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کی کسی بھی اقدام کے لیے یہ خود بھی اب ذمہ دار ہوں گے, بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے, ان کو جا کے ایک جگہ جواب دینا ہوگا. جو نوجوان ہیں تو ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے خاندان کو ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار کر کے جا رہے ہوں گے.
لیکن محمود جان بابر, کیا اس میں کوئی ایسا طریقہ کار درج ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی نوجوان اپنے والدین سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ نوکری کرنے جا رہا ہے, تو ایسا کچھ ہے طریقہ کار؟
اس میں بات یہ ہے نا کہ اس کے خاندان کے جو لوگ ہوں گے تو وہ اپنا کیس پر جا کے حکومت کے سامنے وہ ایکسپلین کریں گے کہ وہ دراصل اگر اس کے نہ ہونے پہ خاموش تھے تو وہ کیوں خاموش تھے. ان کے پاس اس کا اگر جواز ہوگا تو وہ جواز وہ حکومت کو پیش کریں گے جس کو تسلیم کیا جا سکتا ہو. ایسا کوئی جواز نہ ہوا تو پھر ان کو اس کے لیے جواب دینا ہوگا. تو اس ساری صورتحال میں اب لوگوں کو اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو قبائلی علاقے میں ایک اجتماعی ذمہ داری کا ایک نظام تھا کہ قبیلے کا ایک شخص جرم کرتا ہے تو اس کو پورے قبیلے کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور مجرم کو لا کے حکومت کے سامنے بٹھانا ہوتا ہے, تو اسی کی ایک شکل کے طور پہ شاید اب یہ ایک خاندان کو اجتماعی ذمہ داری کے زمرے میں لایا جا رہا ہے.
کیا کوئی رد عمل وغیرہ سامنے آیا ہے؟
دیکھیں اس پہ کسی کا رد عمل سامنے اس وقت آنا ایسی ہی بات ہوگی کہ سامنے کوئی پارٹی موجود ہے اور وہ جواب دے گی, لیکن یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کسی گروہ کے خلاف ہے اور وہ گروہ جو کہ معلوم ہو اور وہ سامنے موجود بھی ہو. یہ تو نامعلوم لوگوں کے لیے چھپا ہے اور وہ نامعلوم لوگ, ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے, ان کی کوئی شکل نہیں ہے جو سامنے نظر آتی ہو, اس لیے کسی کی طرف سے اس کا جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا, نہ ہی کسی خاندانوں کی طرف سے سامنے آیا ہے, نہ ہی کسی جماعت نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے. کیونکہ ایک بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا تو اس میں تمام لوگوں کو جا کے آن بورڈ لیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ کس قسم کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, اس لیے اس صورتحال میں اس قسم کے اشتہار کا آنا, اس پہ اگر کوئی ریئیکشن آئے گا تو بڑی حیرانگی کی بات ہوگی.
اس قسم کا قانون بنانے سے پہلے جو عوامی حلقے ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا.
دیکھیں جب آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تو مختلف جگہوں پہ اے پی سیز ہوئی جس میں تمام سیاسی قیادت اور فوجی قیادت تمام لوگ مل کے بیٹھے, انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کے ساتھ اس پہ اتفاق کیا کہ ہاں آپ جو بنائیں گے ہمیں تسلیم ہوگا. تو اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ بنا ہے, تو اس لیے اس وقت اخلاقی طور پہ شاید کوئی بھی جماعت اس پہ آبجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ وہ اس نیشنل ایکشن پلان کو جب وہ مجموعی طور پہ ایکسپٹ کر چکے ہیں تو اس صورتحال میں ایک جز کے طور پہ اس اشتہار پہ وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے.
پشاور سے یہ تھے صحافی محمود جان بابر. تو آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ اس حکم نامے کی قانونی توجیہ اور حیثیت کیا ہے. اس بارے میں ہم نے پشاور میں ایک قانونی ماہر لطیف آفریدی سے بات کی.
پاکستانی آئین کے مطابق ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. کوئی باپ بیٹے کے عمل کی وجہ سے اس کو نہیں پکڑا جا سکتا, کوئی بیٹا باپ کے اعمال کی وجہ سے نہیں پکڑا جا سکتا, اسی طرح ماں بیٹی کے کرتوت کی ذمہ دار نہیں اور بیٹی ماں کے اعمال کی ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ تو سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین میں فرد کے جو بنیادی حقوق ہیں یہ ان سب کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ آئین سارے پاکستان پر سوائے فاٹا کے لاگو ہے. فاٹا میں فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جس کو کہتے ہیں ایف سی آر, جس کے تحت اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے, اس اجتماعی ذمہ داری میں بے گناہ آدمی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے, باپ کی وجہ سے بیٹا بیٹی کی وجہ سے باپ کو پکڑا جا سکتا ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ اگر جس نے جرم کیا ہے جب وہ نہ پکڑا جائے تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے عزیزوں کے خلاف, ان کے گھر والوں کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے. باقی پاکستان میں جہاں آئین کی حکومت ہے, جہاں آئین کے مطابق بنیادی حقوق لوگوں کو حاصل ہیں, یہ اشتہار سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. جب تک کوئی قانون نہ بنایا جائے اس قسم کا جس سے یقیناً لوگ نہیں مانیں گے اور اس کو چیلنج کیا جائے گا کہ بیٹی کی جگہ باپ کو یا بھائی کو سزا دی جائے.
لطیف آفریدی صاحب, اگر صورتحال یہ ہو کہ بیٹا بتا کے جا رہا ہے کہ وہ کسی تخریب کاری میں شامل ہونے جا رہا ہے یا گھر سے لاپتہ ہو گیا ہے, تو کیا اس کے گھر والوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ جا کر پولیس میں یا تو اس کی رپورٹ درج کروائیں یا پھر اور کسی طریقے سے حکام کو اس کے بارے میں آگاہ کریں؟
یہ تو سماجی طور پر یا رشتوں کے حوالے سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیس کو آگاہ کیا جائے, اس لحاظ سے بھی کہ ایک انسان غائب ہو گیا ہے, ایک بچہ ہے یا نوجوان ہے یا جو بھی اس کا عمر ہو, جب وہ گھر سے غائب ہو جائے تو اس کے عزیزوں کا فرض ہے کہ پولیس کو اطلاع کرے. یہ قانونی طور پر ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو غائب ہوا ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے اور اگر یہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرے تو اس سلسلے میں بھی خاندان والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں لائی جا سکتی. ان کا عزیز تھا, بیٹا تھا, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں مارا گیا یا پکڑا گیا, تو یہ اس کا اپنا ہی کردار ہے, جس کی ذمہ داری اسی پر ہے، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر ان کا فریضہ بنتا ہے کہ پولیس کو اطلاع کرے۔
لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے جا رہا ہے یا دہشت گردی کے کسی کارروائی میں وہ شامل ہے، پھر بھی اگر والدین یا رشتہ دار نہیں بتا رہے، تو کیا یہ معاونت کرنے کے زمرے میں نہیں آ جائے گا لطیفہ افریدی صاحب؟
بالکل، اگر یہ صورتحال ہو کہ اس کے والدین کو، اس رشتہ داروں کو معلوم ہے کہ یہ غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہے اور وہ پولیس کو اطلاع نہیں دیتے، تو وہ پھر سازش میں بھی ملوث سمجھے جائیں گے، اعانت مجرمانہ میں بھی شامل کیے جائیں گے، اور تصور کیا جائے گا کہ ان سب کے پھر مقاصد مشترک تھے، مشترکہ مقاصد میں بھی ان کو پکڑا جا سکتا ہے اور پولیس ان کے خلاف یقیناً کاروائی کر سکتی ہے۔ ان کو ٹرائل بھی فیس کرنا ہوگا کہ ان کے مقاصد مشترکہ تھے جو کہ غیر قانونی تھے، یا وہ سازش میں ملوث تھے، یا وہ مجرموں کی اعانت کر رہے تھے۔ قانون میں گنجائش ہے اس کے لیے اور ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے۔
آپ نے کہا کہ اس قانون میں گنجائش ہے، آپ کیا تجویز کریں گے اس قانون کو غلط استعمال ہونے سے بچانے کے لیے؟
اشتہار یوں دیا جائے کہ جن لوگوں کے رشتہ دار دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث ہیں، ان کو اگر علم ہے تو وہ پولیس کی مدد کریں، پولیس کو آگاہ کریں، جو ان کے رشتہ دار ہیں جو مجرمانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں، ان کو پکڑوانے میں پولیس کی مدد کریں۔ اگر ایسے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ مجرمانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں، تو پھر ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور کی جا سکتی ہے۔
یہ تھے پشاور سے قانونی ماہر لطیف آفریدی، جو کہہ رہے تھے کہ فرد واحد کے جرم کی سزا پورے خاندان کو نہیں دی جا سکتی، یہ آئین پاکستان کے منافی ہے۔ تو کیا یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے پاکستان انسانی حقوق کمیشن کے ایک سینئر اہلکار آئی اے رحمان سے بات کی۔
دیکھیں، یہ تو بادو نظر میں انتہائی بہودہ بات ہے۔ جب لوگ گم ہو جاتے ہیں یا اٹھا لیے جاتے ہیں یا ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو اعلان نہیں کیا جاتا، تو بہت سی فیملیز کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے اٹھایا ہے، لیکن وہ پولیس کو اس واسطے رپورٹ نہیں کرتے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پولیس کو رپورٹ کیا تو پھر اس کی جان خطرے میں ہوگی، ہم بھیج دیں گے، آ جائے گا، گھبرائیے نہیں۔ سینکڑوں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں فیملیز نے پولیس کے پاس جانے سے گریز کیا ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہے کہ ملزم نہیں ملا اگر پولیس کو تو گھر والوں کو پکڑ لیا، اس کا تو کہیں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ہر شخص اپنے فیل کا ذمہ دار ہے، کسی کے فیل کی ذمہ داری اس کے گھر والوں پہ نہیں لے لی جا سکتی جب تک کہ وہ براہ راست ملوث نہ ہو، کوئی ثبوت ان کے خلاف ہو کہ وہ اس میں ملوث ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ دیا ہے، یا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، یا ان کے علم میں ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، اس سے پھر بھی وہ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، انٹروگیشن کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اس کے کام پر ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔
لیکن پھر رحمان صاحب، اکثر یہ معلوم ہوا ہے کہ گھر والوں کو علم تھا کہ ان کا بیٹا یا ان کا بھائی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، لیکن وہ اطلاع نہیں دیتے پولیس کو، تو کیا ایسی صورت میں وہ ایک جرم کی اعانت نہیں کر رہے؟
وہ اگر اس واسطے نہیں اطلاع کرتے کہ وہ ان کے کام کو صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ مان لینا چاہیے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا ایک سوشل کوشن ہے، ایسی تنظیمیں ہیں، ایسے عناصر ہیں، ایسے افراد ہیں جو اس کارروائی کو صحیح سمجھتے ہیں، ایسی صورت ہو تو وہ اس میں ان سے سوال جواب کیا جانا چاہیے، درست کیا جانا چاہیے، لیکن وہ اس کو ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ تو قانونی فرض ہے ہر شخص کا کہ اگر اس کے سامنے کوئی جرم ہو تو اس کی اطلاع دی جائے، لیکن اطلاع دینے کا بھی اس پر قانون میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی جرم ہو رہا ہے اور آپ اسے اطلاع نہیں دیتے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔
جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ بعض گھر والے اسے جرم نہیں سمجھتے دہشت گردی کی کارروائیوں کو، تو پھر اس کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے؟
اس کو ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں، دوسری طرح سے بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں وہ اکثر ان کو تو اٹھاتے ہی سرکاری کارندے ہیں، تو سرکاری کارندے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کی اطلاع کس کو دیں گے جا کر کے؟
لیکن اگر وہ اٹھائے گئے ہیں اور گھر والوں کو پتا ہے کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے، تب تو انہیں رپورٹ کرنا چاہیے۔
رینجر نے اٹھایا یا لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اٹھایا، سب کو پتا ہوتا ہے۔ یعنی ڈس اپیئرنس کا جو قصہ چل رہا ہے پاکستان میں، جبری ڈس اپیئرنسز ہیں، اس کو اس سے نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ یہ کہ جو لوگ مدد کر رہے ہیں دہشت گردی کی
ان کو آپ پکڑ لیجیے.
فرض کیجیے کہ وہ چلے گئے ہیں گھر سے.
آپ نے یہی بتایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی کا آدمی گم ہو جائے یا چلا جائے تو اس کو چاہیے کہ پولیس کو بتا دے. وہ تو وہ بتا دیں گے, لیکن یہ کہ اگر وہ دہشت گرد میں کہیں ملوث ہے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس کی مرضی سے ملوث ہے.
لیکن کیا گھر والوں کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ
ایسے ہے کہ گھر والوں کی ذمہ داری اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے اس میں جو قانون کے اصول ہیں ان کو پامال کرنا آج کل فیشن بن گیا ہے.
آپ کے خیال میں
انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں گے نا, کہ اس میں کسی کے میرے حقوق پر سر پتا یا نہیں.
جی بالکل,
دہشت گردی کے لیے آپ نے تو آپ نے سب پکڑ لیا, 90 دن رکھ لیا, بالکل ضائع کر دیا.
تو آپ کے خیال میں اس قانون کو کیسے بہتر بنایا جائے؟
چاہیے بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف اس بات پہ کہ پولیس سمجھتی ہے کہ اس کو انسان نے بتایا نہیں.
تو کیا آپ کے خیال میں یہ قانون غلط استعمال ہو سکتا ہے؟
بالکل غلط استعمال ہوگا.
تو قانون کے درست استعمال کو یقینی بنانے کے بعد
بنائیے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو وضاحت کریں, کرائم کیا ہوگا, اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی, لیکن یہ نہیں کہ جس کو چاہ پکڑ لیں آپ.
یہ تھے پاکستان انسانی حقوق کمیشن کے سینئر اہلکار آئی اے رحمان. اور جیسا کہ آپ نے آئی اے رحمان صاحب اور اس سے پہلے قانونی ماہر لطیف آفریدی صاحب کی گفتگو سنی کہ اشتہار میں جو قانون شائع ہوا ہے وہ آئین پاکستان اور انسانی حقوق کے منافع ہے. ہم نے اس قانون کی وضاحت کے لیے حکومت پاکستان کے وزیر اطلاعات اور صوبہ پختونخوا کے وزراء سے رابطے کی بہت کوشش کی. دو وزراء صاحبان نے ہم سے وعدہ بھی کیا لیکن بعد میں ان سے رابطہ نہ ہو پایا. چلیے چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں, جہاں سے آئے دن لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں آتی رہتی ہیں. یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور ان تلاشی کی کارروائیوں یعنی سرچ آپریشنوں کے دوران کچھ گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں. آج بھی دو مختلف علاقوں سے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. تفصیل ہمیں بتائیں گے کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ سرچ آپریشن پٹ فیڈر اور ضلع کلات میں کیے گئے. کوئٹہ میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے ترجمان کے مطابق کلات کے علاقے مونگیچر بازار میں کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی, جس پر وہاں سرچ آپریشن کیا گیا, جس کے دوران وہاں سے 3 عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا گیا. ترجمان کے مطابق ایک اور سرچ آپریشن پٹ فیڈر کے علاقے میں کیا گیا. پٹ فیڈر میں بھی سرچ آپریشن کے دوران 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. مونگیچر میں گرفتار ہونے والوں کے برعکس پٹ فیڈر میں گرفتار ہونے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ شر پسند تھے. گزشتہ روز بھی مونگیچر میں فرنٹیئر کور نے ایک اور عسکریت پسند تنظیم سے تعلق کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا تھا, جبکہ پٹ فیڈر کے علاقے سے 4 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی. بلوچستان میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ موجودہ حکومت کے دور میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے عملے کے بعد شروع ہوا. آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے عملے کے بعد بلوچستان میں جو سرچ آپریشن شروع کیے گئے ہیں ان میں علاقتوں کے علاوہ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. یہ گرفتاریاں بلوچستان کے پشتون اور بلوچ آبادی والے دونوں علاقوں سے لائی گئی ہیں, لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق بلوچ آبادی والے علاقوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
اور یہ اگلی رپورٹ بھارت سے ملی ہے ہمیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری اخراجات پر نظر رکھنے والی ایک ادارے نے اپنی تازہ رپورٹ میں بھارتی دفاع کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس شعبے میں جنگی ساز و سامان اور گولہ بارود کی سخت کمی ہے. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے عمر آفریدی سے.
جمعے کے روز جاری ہونے والی اس رپورٹ میں سی اے جی نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کی بہت زیادہ کمی ہے اور شدید جنگ کی صورت میں ملک کے اندر صرف 20 دن کا ذخیرہ موجود ہے. ادارے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت کا ہلکا جنگی طیارہ تیجس مارک 1 جنگ میں بھارت کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہو سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کے پاس لڑنے کے لیے کم سے کم 40 روز تک کا گولہ بارود ہونا چاہیے, جبکہ مارچ 2013 میں خطرے کی کم سے کم سطح کے طور پر قبول کی جانے والی گولہ بارود کی یہ مقدار بھی موجود نہیں تھی. مجموعی طور پر 170 قسم کے گولے بارود کی جگہ وہاں صرف 125 طرح کا ایمونیشن تھا, اور اس میں سے بھی آدھا اسلحہ وہ تھا جس کی مقدار 10 روزہ جنگ کے لیے بھی ناکافی تھی. دیسی طور پر تیار کیے جانے والے جنگی طیارے تیجس کے بارے میں بھی سی اے جی کا کہنا ہے کہ اس میں 53 بنیادی خامیاں ہیں اور جنگ میں اس کے بچنے کی کم ہی امید ہے. 63 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ہلکے جنگی طیارے کے لیے 133 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، مگر میدان جنگ میں یہ دشمن کے لیے ایک ایسا ترنے والا ثابت ہوگا جسے 7.2 mm قطر کی مشین گن سے بھی نشانہ بنایا جا سکے گا۔ رپورٹ کے مطابق 1 خرب اور 62 ارب روپے مالیت کے اسلحے میں پیداواری نقائص ملے ہیں اور یہ گولہ بارود ڈیپو میں بیکار پڑا ہوا ہے، جبکہ 81 ارب روپے کا اسلحہ غیر معیاری ہونے کی وجہ سے قابل استعمال ہی نہیں۔ سی اے جی نے بھارتی وزارت دفاع کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ گولے بارود کی کمی کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔
BBC.com کی رپورٹ سنا رہے تھے عمر آفریدی، اور ہم بتا دیں کہ اس وقت ہماری پہلی شہ سرخی یہ ہے کہ حسنی مبارک کو بدعنوانی کے مقدمے میں 3 قید کی سزا ملی ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف ISI کے پاس، MI کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
ڈھاکہ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 328 رن سے شکست دے کر 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-0 سے جیت لی ہے۔ پاکستان کی جانب سے دیے گئے ہدف 550 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم میچ کے چوتھے ہی دن دوسری اننگز میں 221 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اظہر علی کو ڈبل سینچری بنانے پر نہ صرف مین آف دی میچ بلکہ دونوں ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ رنز بنانے پر مین آف دی سیریز کا اعزاز بھی ملا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں پاکستان کی تیسری پوزیشن برقرار ہے۔ اظہر علی 5 درجے ترقی کے بعد 16ویں اور یونس خان 9 سے 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اسپین میں جاری میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل برطانیہ کے اینڈی مرے اور جاپان کے کئی نشی کورے کے درمیان ہے۔ سیمی فائنل میں اینڈی مرے نے کینیڈا کے میلوش راونک اور نشی کورے نے اسپین کے ڈیوڈ فیرر کو ہرایا تھا۔ فارمولا 1 کار ریس میں 10 مئی کو ہونے والی اسپینش گراں پری سے قبل آج کی آخری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور نیکو روس برف نے فراری ڈرائیور زباسٹین فیٹل سے آگے اور سر فہرست ٹائمنگ دی ہے۔ فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے نائب کپتان مائیکل کیرک انجری کے باعث پریمیئر لیگ کے باقی میچز نہیں کھیل پائیں گے۔ آج کرسٹل پیلس کے ساتھ مقابلے میں یونائیٹڈ کی کوشش ہے کہ پچھلے 3 میچز کی شکست کے بعد آج فتح اپنے نام کر لیں۔ تاہم مینیجر لوئی ون خال نے کہا،
جب مائیکل کیرک زخمی ہوئے تب مجھے بہت سے پلیئرز کو ایک سے دوسری پوزیشن پر منتقل کرنا پڑا، یہی وجہ ہے کہ ہم توازن کھو بیٹھے ہیں۔
آسٹریلین اولمپک کمیٹی کے صدر جان کوٹس نے کہا ہے کہ کھیلوں کے اینٹی ڈوپنگ کے حکام کو مزید اختیارات دینے کی ضرورت ہے تاکہ مثبت نمونوں کی عدم موجودگی میں حکام منشیات کے استعمال سے متعلق دھوکہ دہی کو پکڑنے کے قابل ہوں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز۔ آسٹریلیا کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ہی مہینے میں دوسری بار ملک کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنایا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ سیروین میں آگے چل کر آنے کو ہے۔ یہاں پر سیروین اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے، اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک مقامی اخبار کے اشتہار میں حکام نے عوام سے کہا ہے کہ خاندان میں موجود یا غائب افراد پر شدت پسندی میں ملوث ہونے کا خدشہ ہے تو وہ انتظامیہ اور پولیس کو آگاہ کریں، بصورت دیگر انہیں دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کے مطابق نلتر میں فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہونے والے غیر ملکی شخصیات کو آئندہ 2-3 روز میں خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے ملک بھجوایا جائے گا۔ بھارتی صوبے چھتیس گڑھ کے حکام کا کہنا ہے کہ ماؤ باغیوں نے پل کی تعمیر پر احتجاجاً 250 دیہاتیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال مشرق میں واقع الخالص جیل میں ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 10 محافظ اور 30 قیدی ہلاک، جبکہ قریب 50 قیدی جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ مصر کی ایک کرمنل کورٹ نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں کو بدعنوانی کے کیس کی سماعت میں 3-3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کو بدعنوانی کے مقدمے میں 3 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ہم یہاں پر بات کریں گے اس کی خبر کی کہ سعودی عرب نے یمن کو 5 روزہ جنگ کی جو مشروط پیشکش کی ہے وہ جنگ بندی منگل سے شروع ہونے والی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یمن میں جاری فضائی کارروائی کے باعث 1400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 600 سے زیادہ عام شہری ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش خلیجی تعاون کونسل کے امریکہ میں ہونے والے سربراہ اجلاس کے تناظر میں کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم نے سعودی عرب میں سینئر صحافی راشد حسین سے بات کی۔
دیکھیے مہاپارا، یہ 13 اور 14 کو یہ میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے،
13 اور 14 مئی
کو جی، اور یہ ایک سمٹ کانفرنس ہونی ہے جس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب سے جو یہاں کے نئے بادشاہ ہیں شاہ سلمان، وہ بھی بذات خود ہوں گے، اگرچہ کہ ابھی تک آفیشیل کنفرمیشن نہیں آئی ہے لیکن کچھ ہنٹس آ رہے ہیں۔ پورے ریجنل سیکیورٹی پہ اوباما صاحب نے یہ میٹنگ بلائی ہے جو کہ 13 کو وائٹ ہاؤس میں ہوگی اور 14 کو کیمپ ڈیوڈ میں ہوگی، اور سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پہ بات ہوگی۔
راشد حسین، تو اس کا کوئی باقاعدہ ایجنڈا وغیرہ ہے؟
دیکھیے ایجنڈا بہت واضح نہیں ہے، کھلے عام نہیں کہا گیا ہے، لیکن صرف اتنی سی بات آئی ہے کہ یہ جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس خطے کی، اس پر بات ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ نیوکلیئر معاہدے کے قریب پہنچے ہیں، جس پہ سعودیوں کو اور دوسرے خلیجی ممالک کو بہت تحفظات ہیں، عرب ممالک کو ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ کوشش ہوگی کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ اس معاہدے کو، اگر وہ ہوتا ہے تو اس کی حمایت کریں۔ اور ساتھ ساتھ امریکہ کے متعلق کچھ یہ بھی توقعات ہیں، کل جان کیری صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی بات پہ اشارے دیے کہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بات شاید وہاں تک جائے جہاں اب تک نہیں تھی۔ دیکھیے اس پورے خطے پہ ایک یو ایس سیکیورٹی امبریلا ہوا کرتا تھا، لیکن گزشتہ 5-7 سالوں سے جب سے عراق کی کہانی شروع ہوئی، اس کے بعد سیریا پہ جو امریکی یہ تھا، ان تمام کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ایک پرسپشن یہ آیا کہ وہ سیکیورٹی جو امبریلا ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہے، اور خصوصاً ایران کے حوالے
لیکن
سے
راشد، اس خطے کی سلامتی میں تو اور بھی کئی ملک ہیں، جیسے شام ہے، عراق ہے، اور خود ایران کو شامل کیے بغیر کوئی سنجیدہ گفتگو ہو سکے گی؟
جن ممالک کے سربراہوں کی وہاں ملاقات ہونی ہے اوباما صاحب سے، وہ ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے دہائیوں سے حلیف رہے ہیں، اور ان کے متعلق پرسپشن یہ ہے کہ امریکہ ان کی حفاظت کا ذمہ دار رہا ہے۔ اب ان خلیجی ممالک میں ایک پرسپشن گیپ آ رہا ہے، انہیں یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اس طرح سے اب ان کے اوپر وہ سیکیورٹی امبریلا نہیں رکھ رہا ہے جس کی اس سے توقع کی جا سکتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسی کے زور دینے کے لیے اوباما صاحب نے یہ میٹنگ بلائی ہے، جس میں کہیں گے کہ ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بالکل لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایران کے معاہدے کی حمایت کر دیجئے، کچھ یمن کے مسئلے پہ ہاتھ ہولا رکھیے، اس طرح کی بات کچھ آنے والی ہے غالباً۔
تو راشد، سعودی عرب نے جو یمن کو 5 روزہ جنگ بندی کی اپیل کی ہے جو منگل سے شروع ہونے والی ہے، تو کیا اس کا پس منظر یہی امریکہ میں ہونے والا اجلاس ہے؟
کسی حد تک یہ پرسپشن بالکل ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس کو آپ کو 4-5 دن پہلے جانا پڑے گا مہاپارا، جب جان کیری صاحب آئے تھے تو یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ وہاں ایک ہیومن کیٹاسٹروفی ہو رہا ہے یمن میں، اور اس کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کا ایک ہیومینیٹیرین، ایک انسانی بنیادوں پر ایک سیز فائر کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو اس وقت سعودی عرب نے اناؤنس یہ کیا تھا کہ ہم ایک 5 دن کا سیز فائر وہاں کریں گے، گے, لیکن اس کی تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی تھی. جمعے کو پیرس میں جان کیری صاحب پھر عادل الجبیر سے ملتے ہیں, کیمپ ڈیوڈ کی جو میٹنگ پہ جن سبجیکٹس کو ٹچ کیا جائے گا اس کے ایجنڈے پہ بات کرنے کے لیے وہاں ملتے ہیں. اس کے بعد عادل الجبیر یہ کہتے ہیں کہ 12 مئی کی رات کو 11 بجے سے یہ سیز فائر لاگو ہوگا, لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اس پہ کچھ شرطیں بھی ہیں کہ یہ اس وقت لاگو ہوگا کہ اگر ہوتی بھی اس کی پابندی کریں. اگرچہ کہ جان کیری نے اس کی پھر کسی حد تک تصحیح کی کہ دیکھیے کہ چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جائے, وہ ہوتیوں سے جانے میں اس طرح کی بات ہو جائے, کوئی چھوٹی موٹی وہ خلاف ورزی کر لے تو اس پہ آپ اسٹارٹ مت کیجیے گا, جس پر عادل الجبیر خاموش رہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو امریکی دباؤ ہے اور پھر یہ جو امریکی وائٹ ہاؤس میں اور کیمپ ڈیوڈ میں جو میٹنگ ہونے والی ہے, اس میں چونکہ یمن کا ایشو بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوگا, ایک ایران, سعودی عرب, خلیجی ممالک, یمن, ہوتیز, اسد, نصر اللہ, یہ ساری کہانیاں وہاں پر آئیں گی, تو اس لیے یہ سیز فائر اس وقت سعودیوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہاں وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم انسانی بنیادوں پر بالکل آگے بڑھنے کو تیار ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ دوسرا سائیڈ بھی اس کو ریسیپروکیٹ کرے, اس کے ساتھ ساتھ کوئی فیصلے کرے.
تو یہ جو جنگ بندی کی پیشکش ہے, اس پر حوثی قبائل کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
کوئی سرکاری رد عمل نہیں آیا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں فون نہیں ہے لوگوں کے پاس. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جہاز سے کوئی چیز نہیں جا سکتی, پھر پانی کے جہاز سے وہاں سب کچھ بند ہو گیا ہے, ناکہ بندی ہوئی ہے. اور اگر آپ یمن کو محفارہ غور کریں گے تو ان کے یہاں 90% کھانا باہر سے آتا ہے. اب وہاں دوائیاں نہیں ہیں, کھانے کو نہیں مل رہا ہے, پانی اکثر پانی زیر زمین ہوتا ہے جو کہ ڈیزل پمپ سے نکالا جاتا ہے, اور ڈیزل اب اویلیبل نہیں ہے. تو لوگوں کے لیے وہاں زندہ رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا اگر یہ کیفیت جاری رہی. چنانچہ ہوتیز کی توقع یہی کی جا رہی ہے کہ کسی حد تک ایک ریسپائٹ ملتا ہے عام لوگوں کو اس سے نکلنے کا, لیکن 5 دنوں کے بعد کیا ہوگا یہ ابھی کہنا مشکل ہے. لیکن بہرحال سعودی پوزیشن یہ ہے کہ اگر یہ معاملات ٹھیک رہتے ہیں اور ہوتی اس کوئی بڑی پیش قدمی نہیں کرتے ہیں فوجی موومنٹ, تو پھر توقع شاید یہ ہے کہ 5 دن کے بعد اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے سیز فائر کو.
سعودی عرب سے یہ تھے صحافی راشد حسین. آسٹریلیا کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ہی مہینے میں دوسری بار ملک کے دوسرے بڑے شہر میلبرن میں دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے. آسٹریلیا کی فیڈرل پولیس نے بتایا ہے کہ ایک 17 سالہ لڑکے کو دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ملک کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کہتے ہیں کہ ان کے ملک کو دہشت گردی جیسے سنگین خطرے کا سامنا ہے. آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
آسٹریلیا میں پولیس نے دہشت گردی کے ایک منصوبے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے میلبرن کے مضافات سے ایک 17 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق اس کارروائی میں شہر میں 3 دیسی ساختہ بموں سے دھماکے کرنے کی منصوبہ بندی کو ناکام بنایا گیا ہے. آسٹریلیا کی فیڈرل پولیس کے نائب کمشنر مائک فیلن نے بتایا کہ گرفتار نوجوان پر دہشت گردی کی کارروائی کی تیاری کرنے اور دہشت گردی کی کارروائی سے جڑی چیزیں رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں.
3 suspicious items were located and also material that was associated with the making of explosives.
3 مشتبہ چیزوں اور مواد کا پتہ لگایا گیا ہے جنہیں دھماکہ خیز آلات کے ساتھ جوڑا گیا تھا. ان 3 چیزوں کو پھر ایک قریبی پارک لے جایا گیا اور وکٹوریا پولیس کے بم اسکواڈ نے اسے محفوظ بنایا. کل گرین ویل کے ایک 17 سالہ لڑکے پر دہشت گردی کے جرائم کے الزامات لگائے گئے تھے. اس نوجوان پر دہشت گردی کی کارروائی کی تیاری کرنے اور دہشت گردی کی کارروائی سے جڑی چیزیں رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں.
پولیس کے مطابق گزشتہ روز پولیس نے میلبرن کے شمال میں گرین ویل نامی علاقے میں ایک گھر پر چھاپہ مارا تھا. وہاں سے حراست میں لیے جانے والے نوجوان کی شناخت ابھی نہیں بتائی گئی ہے, اور امکان ہے کہ گرفتار کیے جانے والے اس نوجوان کو پیر کے روز عدالت میں پیش کیا جائے گا. پولیس کے مطابق وہ اس مبینہ حملے کے ہدف کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. تاہم آسٹریلیا کی وفاقی پولیس کے ڈپٹی کمشنر مائک فیلن نے میلبرن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر پولیس نے مداخلت نہ کی ہوتی تو وہاں ایک حملہ ہو سکتا تھا.
ہمیں ابھی بہت سے مواد کی جانچ پڑتال کرنا ہے جسے احاطے سے قبضے میں لیا گیا ہے, اور اسے بہت سی انٹیلیجنس سے گزارنا ہے تاکہ ہمیں اس سے متعلق مکمل صورتحال کا علم ہو سکے. تو ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ حملہ کب اور کہاں ہونے جا رہا تھا, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ تو ہونے جا رہا تھا, اور وکٹوریا اسٹیٹ پولیس اور آسٹریلین فیڈرل پولیس کی جانب سے اس کا سراغ لگا لینے کے نتیجے میں آج بہت سے وکٹورینز زندہ ہیں. اگر ہم نے مداخلت نہ کی ہوتی تو وہاں ایک حقیقی خطرہ موجود تھا۔
دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ ملک کو دہشت گردی کا سنگین خطرہ درپیش تھا۔ ان کے مطابق بموں سے دھماکے کرنے کے منصوبے کے ثبوت ملے ہیں اور یہ منصوبہ کافی آگے بڑھ چکا تھا۔
We know that we face a very serious terror threat. A very serious terror threat.
ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کے سنگین خطرے کا سامنا ہے، بہت ہی سنگین دہشت گردی کا خطرہ۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں، لیکن ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہماری پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو وہ تمام سہولیات اور وسائل میسر ہوں جن کی انہیں اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ضرورت ہے۔
واضح رہے کہ آسٹریلیا میں یہ ایک ماہ میں دوسرا موقع ہے جب آسٹریلوی پولیس نے میلبرن اور اس کے مضافات میں دہشت گردی کی کارروائی کے منصوبہ سازوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل اپریل میں بھی 5 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا جو مبینہ طور پر اینزک میموریل کی تقریب پر حملوں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں اینزک ڈے ان لوگوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو جنگ، جدوجہد یا امن مہمات کے دوران مارے گئے تھے۔
یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان۔ مصر میں ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک کو بدعنوانی کے ایک مقدمے کی دوبارہ سماعت میں بدعنوانی کے الزام میں 3 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ BBC.com کی رپورٹ سنیے اتھر کاظمی سے۔
سن 2011 میں اقتدار سے محروم ہونے والے حسنی مبارک پر قائم کیے جانے والے مقدمات میں سے یہ آخری مقدمہ تھا۔ سابق صدر اور ان کے بیٹوں اعلی اور گمال پر اس مقدمے میں جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ فیصلے کے وقت سابق صدر اور ان کے بیٹے عدالت میں موجود تھے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق احاطہ عدالت میں حسنی مبارک کے حامی بھی موجود تھے جنہوں نے سزا سنائے جانے پر سابق مصری صدر کے حق میں نعرے لگائے۔ حسنی مبارک اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ جو وقت حسنی مبارک پہلے ہی جیل میں گزار چکے ہیں کیا وہ اس سزا میں شمار ہوگا۔ واضح رہے کہ سابق مصری صدر قاہرہ کے ایک فوجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
آئیے اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو۔
امریکہ کے معروف جریدے ٹائم نے بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کا ایک طویل انٹرویو شائع کیا ہے۔ اس انٹرویو میں مودی نے جمہوریت کی بات کی ہے، سیکولرزم کو بھارت کی روح قرار دیا ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے مر مٹنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ اسی انٹرویو میں جب ٹائم کے نامہ نگار نے مودی سے پوچھا کہ کیا بھارت میں بڑے فیصلے کرنے کے لیے چین جیسی شخصی اور آمرانہ طرز کی قیادت کی ضرورت ہے، تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ بھارت کبھی بھی آمرانہ نظام کو قبول نہیں کر سکے گا۔ جمہوریت بقول ان کے بھارت کی رگوں اور فطرت میں شامل ہے۔ جس دن یہ انٹرویو سامنے آیا اسی دن بھارت کی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی رہنما سونیا گاندھی نے نریندر مودی کی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ حکومت کی جواب دہی اور شفافیت کے تمام اداروں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے حکومت سے جاننا چاہا کہ حکومت نے معلومات حاصل کرنے کے قومی ادارے کے چیف انفارمیشن کمشنر کے خالی عہدے کو گزشتہ 9 مہینے سے کیوں نہیں پر کیا۔ سونیا گاندھی یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ حکومت نے بدعنوانی کی جانچ کرنے والے اہم ادارے ویجیلنس کمیشن کے عہدوں کو بھی مہینوں سے کیوں خالی رکھا ہے۔ یہی نہیں، انا ہزارے اور کیجریوال کی زبردست تحریک کے بعد جو احتسابی ادارہ یعنی لوک پال کا قانون پاس ہوا تھا، اس میں بھی مودی حکومت نے ترمیم کر کے اسے بے اثر کر دیا ہے۔ حزب اختلاف نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت جواب دہی اور شفافیت کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی، لیکن اب حکومت سوال کرنے والے ہر ادارے کو دبانا چاہتی ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں حکومت نے ملک میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں، بالخصوص ان تنظیموں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے جو حکومت کی پالیسیوں اور خیالات سے اتفاق نہیں کرتی۔ وزارت داخلہ نے بین الاقوامی ماحولیاتی تنظیم گرین پیس کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں، اس کا کام کرنے کا لائسنس معطل کر دیا ہے، آئندہ ماہ پیسہ نہ ہونے کے سبب گرین پیس بند ہونے کی کگار پر ہے۔ حکومت نے امریکہ کے باوقار فورڈ فاؤنڈیشن کی فنڈنگ اور سرگرمیوں پر بھی نگرانی بٹھا دی ہے۔ گجرات کی ریاستی حکومت نے مودی حکومت سے فورڈ فاؤنڈیشن پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ اس نے مذہبی یکجہتی اور ہمانگی کے لیے کام کرنے والی تنظیم سبرنگ کی مالی مدد کی تھی۔ تیستا سٹلوارٹ اس تنظیم کی سربراہ ہیں جنہوں نے گجرات کے فساد متاثرین کا مقدمہ لڑنے میں مدد کی تھی۔ تیستا کے خلاف بھی مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے اور وہ ضمانت پر رہا ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ حکومت نے بل گیٹس اور ملنڈا گیٹس کے فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں کی بھی چھان بین شروع کی ہے۔ پچھلے ایک برس میں 10,000 سے زیادہ غیر سرکاری تنظیموں کے لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں، 34 کے کھاتے منجمد کیے گئے، 70 تنظیموں پر غیر ممالک سے فنڈ حاصل کرنے پر پابندی لگائی گئی، فنڈ فراہم کرنے والے 16 غیر ملکی اداروں اور تنظیموں پر پیشگی منظوری کی شرط عائد کر دی گئی، اور کم از کم 150 این جی اوز کا معائنہ کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایکشن ایڈ جیسی تنظیمیں بھی دباؤ میں ہیں۔ ملک کی سول سوسائٹی نے حکومت کے ان اقدامات کو مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ سول سوسائٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو لکھے گئے کھلے خط میں کہا ہے کہ کسی بھی جمہوریت میں پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی جمہوریت کے فروغ کے لیے لازمی ہوتی ہیں، اگر حکومت سول سوسائٹی کو دبانے کی کوشش کرے گی تو اس سے جمہوریت کا بھلا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی معاشرہ اختلاف رائے کے کھلے اظہار اور اس کے احترام کے بغیر فروغ نہیں پا سکتا۔ گجرات میں مودی کے 15 برس خاصے متنازع رہے ہیں، انہیں یہ پسند نہیں کہ کوئی ان سے چپتے ہوئے سوالات کرے، میڈیا پر بھی ان کا خاصا دباؤ رہا ہے، لیکن مودی کی شخصیت کا ایک زبردست مثبت پہلو ہے، وہ وقت کے ساتھ اور عصری تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عوام نے ان کے متنازع ماضی کی بنیاد پر نہیں بلکہ تبدیلی کے ان کے نعرے پر انہیں اقتدار میں بھیجا ہے، لیکن اگر مودی یہ سوچتے ہیں کہ تنقید اور نکتہ چینیوں اور اختلاف سے بچنے کے لیے جواب دہی کے اداروں، غیر سرکاری تنظیموں اور سول سوسائٹی کو دبایا جا سکتا ہے تو یہ ان کی اب تک کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ثابت ہوگی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
سیروین میں اب پیش ہے بالی ووڈ کی فلمی سرگرمیوں پر مبنی فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔
جی ہاں، یہ جمعہ بہت بھاری پڑا ہے بالی ووڈ کے دبنگ خان یعنی سلمان خان پر۔ 2002 کے ہٹ اینڈ رن کیس میں پہلے ممبئی کی عدالت میں 5 سال کی سزا سنائی گئی اور اس کے 2 دن بعد سزا معطل کر کے انہیں ضمانت دے دی گئی۔ سلمان کو سزا سنانے اور ضمانت ملنے کے دوران ان کی فیملی ہی نہیں بلکہ پورا بالی ووڈ ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو آج آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم بات کریں گے ان کی جو دل میں تو آتے ہیں سمجھ میں نہیں۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
اور ساتھ ہی دیکھیں گے کہ دیپیکا پادوکون اور عرفان خان کے ساتھ امیتابھ بچن کی پیکو کیسی رہی۔
اے پیکو، ارے فلاش میں پانی نہیں ہے،
ایسے واک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جا کے بیٹھیے، باتھ روم میں ہو جائے گی۔
آئی نو مائی سسٹم بیٹر آن یو۔
آپ کو نا کانسٹیپیشن یہاں پر ہے، یہاں پر، یہاں پر ڈیگر۔
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔
انسان کا ایموشن اس کا موشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
کمال ہے، آپ ہر بات کو پیٹ سے کیسے جوڑ دیتے ہیں۔
انسان کا موشن اس کے ایموشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، امیتابھ بچن کہہ رہے ہیں فلم پیکو میں۔ ہماری فلم کرٹک نمرتا جوشی یہ فلم دیکھ چکی ہیں، تو نمرتا، فلم پسند آئی آپ کو؟
فلم بہت اچھی لگی، صبح بنا دی آج کی۔ اگر آپ دیکھیں نا تو کچھ بھی نہیں ہے ان ٹرمز آف کوئی اوپر نیچے مومنٹس، میلو ڈراما، ڈراما کچھ نہیں ہے، بٹ आपकी हमारी जिंदगी से एक कहानी बना दी है जूही चतुर्वेदी ने।
आंखों की नमी हाँ तेरी मेहरबानी है।
बहुत कुछ अच्छा है फिल्म में, लेकिन फिल्म जो है बूढ़े पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स और उनके साथ रह रहे बच्चों की, फादर डॉटर की रिलेशनशिप दिखाई, लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली की रिलेशनशिप दिखाई है, बहुत रियल, बहुत जिंदगी के करीब। एक्टिंग तीनों की बहुत, जो मेन किरदार बहुत अच्छी है इरफान, वो जिस टाइमिंग से वो डिलीवर करते हैं इंटरेक्शन में, बहुत मजा आया फिल्म को देखकर।
हर सांस सुनाती है तेरा ही नाम, पलकों के छांव में।
दीपिका का ना रोल ऐसा नहीं है कि बहुत उभर कर सामने आए, वो एक दबी हुई लड़की है एक लेवल पर, और आई थिंक बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशन से अपने आप को, अपने कैरेक्टर को उभारना। और अमिताभ का बहुत एक्सेंट्रिक है, वो एक मेड फॉर ईच अदर फादर डॉटर लगते हैं वो इस फिल्म में। इसको मैं आराम से 5 में से 4 नंबर दे दूंगी।
रणबीर कपूर का दिल बहुत कुछ मानने लगा है और बोलने भी लगा है। रणबीर हमेशा ही कतरीना कैफ के साथ अपने रिश्ते के बारे में सवालों को टाल जाते थे, लेकिन आजकल कुछ कुछ खुलने लगे हैं। हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट के लिए अनुष्का शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे इस खबर के बारे में पूछा गया कि भाई सुना है आपका रोका यानी मंगनी होने वाली है।
कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता देती हूँ,
कोई रोका नहीं हो रहा है।
अच्छा एक बात तो मैं आपको ये बोल दूँ कि रोका होता है अरेंज मैरिज के टाइम पे, कि जब दो लोग, दो फैमिलीज साथ आती है और बोलता है कि अब ये लड़की की रोका हो गया, कि इसको रोक दो, अभी इसको कोई मिल नहीं सकता, कोई शादी नहीं कर सकता। अभी आप मेरी सिचुएशन तो जानते हो, मैं रोका क्यों करूँ।
चले मंगनी ना सही, मोहब्बत की बात तो कबूल कर ली आपने, अब किससे ये लोग खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। फिल्म तनु वेड मनु अभी रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इसके चर्चे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। और फिल्म के हीरो आर माधवन की पूरी कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं खुद को नोटिस कराते रहें। अब उनका ये कहना है कि इस फिल्म का किरदार उनके लिए इतना आसान नहीं रहा, तो माधवन आप ही बता दें कैसा रहा।
बहुत बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि खास करके मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले मैंने अपनी फिल्म साला खड़ूच के लिए शूटिंग किया था, जिसके लिए मेरा मतलब पूरा बॉडी बना हुआ था और मैं पहलवान लग रहा था, तो उससे 2 हफ्ते में पूरा पतले होकर वापस इस फिल्म में ऐसा एक बेचारा दिखना बहुत टफ था फिजिकली। और 4 साल पहले जिस किरदार को हमने निभाया था उसको मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से चलना और इस कहानी को जस्टिफाई करना, वो एक बड़ा प्रॉब्लम था।
अच्छी खासी चटनी चंगी खानी, बावली होगी, बावली होगी, बावली होगी।
भाई अभी ने क्या कहा जाए, बॉलीवुड का दबंग, बैड बॉय या फिर दयावान।
मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आगे।
जी हाँ, अब तक लोगों ने इनके कई रूप देखे हैं। सलमान खान की जिंदगी खुद किसी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें एक्शन भी है, इमोशन भी, मोहब्बत भी है, तो दिल टूटने की आवाज, ये यूं कहें कि आवाजें भी। कहीं हिट एंड रन का केस है, तो कहीं काले हिरन के शिकार का मुकदमा। लेकिन फिर भी सलमान खान बॉलीवुड के चहेते अदाकार हैं। यहाँ तक कि उनकी मुबैना एक्स गर्लफ्रेंड के मुबैना बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते।
I personally have known Mr. Salman Khan for many years. What I can vouch for, he's one of the greatest human beings. He's a great person. He helps so many people through his foundation, Being Human, and also beyond that. So I think he's done tremendous for for society, and we should be inspired by that. You know, instead of making all these comments on verdict and all, we should take that and take his work forward. And he's a world hero. People love him.
स्क्रीन राइटर सलीम खान और सुशीला चरक के साहबजादे सलमान खान ने यूं तो अपने करियर का आगाज 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से किया था, लेकिन 1989 में सूरज बरजातिया की फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान को सुपरस्टार बना दिया।
साथिया, तूने क्या
सलमान खान को ढेर सारे फिल्मी ऑफर्स के साथ उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। फिर क्या था, सलमान ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिनमें 1996 में हम आपके हैं कौन आई, जो उनकी दूसरी फिल्म की तरह लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई।
ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा।
इसके बाद करण अर्जुन, बीवी नंबर वन और हम साथ साथ हैं भी कामयाब रही, और फिर आई हम दिल दे चुके सनम। साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की आंखों का जादू ऐसा चला कि सलमान सचमुच अपना दिल उन्हें दे बैठे।
आंखों की गुस्ताखियां,
दोनों की मोहब्बत के चर्चे भी आम हुए और बदनाम भी, क्योंकि उनके ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता सुर्खियों में रहने लगा और सलमान दिल बर्दाश्ता हो गए।
तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए।
दिल टूटने के बाद सलमान कामयाबी से भी दूर होते गए और उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन फिल्म तेरे नाम ने सलमान के करियर को एक बार फिर कामयाबी के रास्ते पर मोड़ दिया। 2005 में नो एंट्री, 2011 में दबंग और 2012 में बॉडीगार्ड, 2013 में दबंग 2 ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया। उनकी फिल्में 100 करोड़ से कहीं ज्यादा का बिजनेस करने लगी। ऐसा लगता था जैसे सलमान ने जिंदगी में आगे बढ़ने का कमिटमेंट कर लिया हो।
एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
सलमान खान कामयाब थे और सिंगल भी, और ऐसे में उनकी जिंदगी में आई कतरीना कैफ, जिन्हें इंडस्ट्री में अहम मकाम दिलवाने में सलमान ने अहम रोल अदा किया। कतरीना ने सलमान से अपने रिश्ते के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की और मीडिया के सवालों के जवाब में उन्हें अपना दोस्त कहा।
तू ही तो मेरी दोस्त है।
जवाब में सलमान ने कतरीना के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए उन्हें फिर अपनी फिल्मों में शामिल किया। एक था टाइगर उन्हीं में से एक फिल्म थी। कहा जाता है कि अदाकारा संगीता बिजलानी और सोमी अली भी सलमान खान के माजी का हिस्सा रही हैं, लेकिन जहां सलमान को कंट्रोवर्सीज का किंग कहा जाता है, वहीं उनकी दरिया दिली की भी मिसालें दी जाती हैं। सलमान ने अपने खैराती इदारे बीइंग ह्यूमन के जरिए खामोशी से जो काम किए हैं वो भी काबिल तारीफ कहे जाते हैं, जिनसे हजारों लोगों को फैज पहुँचा। इंडस्ट्री में उन्हें यारों का यार कहा जाता है और कई उभरते फनकारों का गॉडफादर भी, और बदले में वो कहते हैं,
मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए।
बॉलीवुड राउंड अप आपने सुना, और चलते चलते हम आपको ये बता दें कि इस वक्त bbcurdu.com पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ताज़ा तरीन खबरें नहीं हैं, बल्कि फीचर और तज़िये हैं। सबसे ज्यादा ये पढ़ा जा रहा है कि इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद रूस की फौजी ताकत में इजाफा। दूसरा ये कॉलम है जो हमने आपको अभी सुनवाया, जवाब तो देना होगा मोदी जी। और तीसरा ये फीचर पढ़ा जा रहा है कि सलमान ने मद्दाहों का शुक्र अदा किया है, वो मद्दाहों के शुक्रगुजार हैं, और रणबीर ने कोई इकरार किया है। और आखिर में ये खबर भी पढ़ी जा रही है कि बिल आखिर एक जीत तो मिल ही गई। जी हाँ, ये खबर है पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बारे में कि पाकिस्तान ने मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश को हरा दिया। इन सब खबरों, फीचर और तज़िये के लिए bbcurdu.com आपके साथ रहेगी 24 घंटे। हम आपसे इजाजत चाहेंगे, सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज के एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन और उमर आफरीदी। لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے گرہم وائٹ، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے۔ ماہ فارس افتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک مقامی اخبار کے اشتہار میں عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ خاندان میں موجود یا غائب افراد پر شدت پسندی میں ملوث ہونے کے خدشے کی صورت میں انتظامیہ اور پولیس کو آگاہ کریں، بصورت دیگر انہیں دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہونے والے غیر ملکی شخصیات کو آئندہ 2-3 روز میں خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے ملک بھجوایا جائے گا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال مشرق میں واقع جیل میں ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 10 محافظ اور 30 قیدی ہلاک، جبکہ قریباً 50 قیدی جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ مصر کی ایک کرمنل کورٹ نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں کو بدعنوانی کے کیس کی دوبارہ سماعت میں 3-3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے لائبیریا میں 40 دنوں میں ایک بھی ایبولا کا کیس سامنے نہ آنے پر ملک کو ایبولا سے پاک قرار دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔